11 बजे हैं। खबरों के एक बुलेटिन के साथ बहजत हाजिर खिदमत है। पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि इस्लामोफोबिया के सद्देबाब के लिए ओआईसी का हंगामी इजलास 22 मार्च को तलब कर लिया गया, जिसका मकसद न्यूजीलैंड के साने के बाद मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा करना है। उन्होंने बताया कि क्राइस्टचर्च हमले में 10 पाकिस्तानी मुतासिर हुए, जिनमें 9 हलाक हुए, जबकि एक पाकिस्तानी को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल में जेर इलाज है। क्राइस्टचर्च हमले में हलाक होने वाले पाकिस्तानी नईम रशीद ने हमला आवर का मुकाबला किया और इसी दौरान वो और उनका बेटा हलाक हो गए। वजीर खारजा ने कहा कि नईम राशिद को यौम पाकिस्तान के मौके पर कौमी एजाज से नवाजा जाएगा, जिसका ऐलान बाद में वजीर आजम इमरान खान ने अपने ट्वीट में भी किया। शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि वजीर आजम ने फैसला किया है कि वाकये पर पीर के रोज शोक के तौर पर पाकिस्तान का परचम सरनिगु रहेगा। न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्टचर्च में 2 मसाजिद पर नमाज जुमा के दौरान फायरिंग के नतीजे में 50 अफराद हलाक हो गए थे। इस वाकये की दुनिया भर में मजम्मत की गई और न्यूजीलैंड की वजीर आजम ने इसको न्यूजीलैंड की तारीख का स्याह तरीन दिन करार दिया। न्यूजीलैंड में भारत के हाई कमीशन ने इस बात की तस्दीक की है कि क्राइस्टचर्च की 2 मसाजिद में होने वाले हमलों में कम से कम 5 भारतीय शहरी हलाक हो गए हैं, जबकि 2 भारतीय शहरी और न्यूजीलैंड के 2 हिंद निजात शहरी अस्पताल में जेर इलाज हैं। सदर ट्रंप ने इन मोहलिक हमलों को हौलनाक कत्ले आम करार दिया है। एक बयान में व्हाइट हाउस ने हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। व्हाइट हाउस ने गोलियां चलने के इस वाकये को नफरत पर मबनी जालिमाना हरकत करार दिया। न्यूजीलैंड में क्राइस्टचर्च की 2 मसाजिद में होने वाले मोहलिक हमलों को हौलनाक कत्ले आम करार देते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जानब से दिली हमदर्दी और अपनी इंतजामिया की तरफ से न्यूजीलैंड के अवाम के लिए दरकार मदद की पेशकश की। नायब सदर माइक पेंस ने ट्विटर पर इसी तरह के जज्बात की पेशकश करते हुए कहा कि मैं मजहब के मानने वाले अफराद पर होने वाले हमले की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करता हूं। व्हाइट हाउस के कौमी सलामती के मुशीर जॉन बोल्टन ने गोलियां चलने के वाकये के लिए कहा कि यह एक दहशतगर्द हमला और नफरत पर मबनी जुर्म लगता है। अमरीकी वजीर खारजा माइक पॉम्पियो ने एक अखबारी ब्रीफिंग के दौरान बताया कि वेलिंगटन के अमरीकी सफारतखाने ने हमले की मजम्मत की है और अमरीकी अवाम की जानिब से मुतासरीन के लिए इजहार हमदर्दी और लवाहिकीन के लिए दुआया कलमात पेश किए हैं। अमरीका में दोनों सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाले कानून साजों ने भी बयान दिए हैं, जिनमें कई डेमोक्रेट हैं और 2020 के सदारती इंतखाब में शिरकत पर भी दिलचस्पी रखते हैं। उन्होंने नफरत और शिद्दत पसंदी की हरकत की मजम्मत और हलाक होने वालों के लवाहिकीन से इजहार ताजियत किया है। आइए अब कुछ और खबरें आपके लिए पेश करते हैं। बलोचिस्तान में नामालूम अफराद की जानिब से रेलवे लाइन पर नस्ब देसी साख्ता बम फटने से कम 4 अफराद हलाक हो गए, जबकि 8 जख्मी हैं। हुकाम ने बताया है कि हमले में मुसाफिर ट्रेन जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाया गया और गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान जाफर एक्सप्रेस पर यह दूसरा हमला है। रेलवे हुकाम के बकौल जाफर एक्सप्रेस रावलपिंडी से कोयटा जा रही थी कि जिला जाफराबाद के इलाके रबी में रेलवे ट्रैक के नीचे छुपाए गए बारूदी मवाद में जोरदार धमाका हुआ, जिससे ट्रेन में सवार मुसाफिरों 2 खवातीन समेत 4 अफराद हलाक और इस हमले में फ्रंटियर कोर के 3 अहलकारों समेत 8 अफराद जख्मी हुए। तमाम जख्मियों को डेड़ा मुराद जमाली सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां डॉक्टरों ने जख्मियों की हालत तसल्ली बख्श बताई है। इस धमाके की जिम्मेदारी एक कलदम बलोच अस्करी तंजीम बलोच लिबरेशन टाइगर के तर्जमान मीरान बलोच की तरफ से सोशल मीडिया पर जारी किए गए बयान में कबूल की गई है। वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान मुसाफिर ट्रेन पर बम हमले की मजम्मत करते हैं और रेलवे और पुलिस हुकाम को उन्होंने हिदायत की है कि तमाम मुसाफिर ट्रेनों की सिक्योरिटी मजीद बढ़ाकर मुसाफिरों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। हुकूमत ने कबायली अजला में अस्करियत पसंदी और अस्करियत पसंदों के खिलाफ फौजी कार्रवाई के दौरान बेदखल होने वाले खानदानों को बहाली जरिया माश और सेहत आगाही मुहिम से फायदा उठाने की अपील की है। खैबर पख्तूनख्वा में हाल ही में जम होने वाले साबिक कबायली इलाकों शिमाली और जनूबी वजीरस्तान खैबर ओरकसई और कुरम के अजला से ताल्लुक रखने वाले खानदानों के बहाली जरिया माश के लिए 16,000 और सेहत आगाही मुहिम के सिलसिले में 7,500 रुपये अदा किए जा रहे हैं। हुकूमत सदाए अमन प्रोग्राम नेशनल बैंक और नेशनल डेटाबेस अथॉरिटी के जरिए मकान से नकल मकाने से मुतासर इन लोगों की बहाली के लिए जरिए माश के लिए 4 बराबर अकसात में 16,000 रुपए अदा कर रहा है, जो अपने अपने इलाकों और घरों को वापस चले गए हैं। और काबुल में पाकिस्तानी सिफारतखाने के एक काउंसलर को अफगान दफ्तर खारजा तलब किया गया और उनसे वजीर आजम इमरान खान के हालिया बयान की वजाहत मांगी गई कि आया इस बात से उनकी मुराद क्या है कि बहुत जल्द अफगानिस्तान में एक नई हुकूमत कायम होगी। ये बात अफगान हुकूमत के तर्जुमान से बगतुल्ला अहमदी ने हफ्ते के रोज वॉइस ऑफ अमेरिका की अफगान सर्विस के साथ गुफ्तगू करते हुए कही। तर्जुमान ने कहा कि इस्लामी जमहूरी अफगानिस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तान हुकूमत के सरबराह के बयान पर शदीद एतराज किया और उन्होंने कहा कि उनके अल्फाज अफगानिस्तान के दाखिली अमूर में संगीन مجاہدین مداخلت گردانے جائیں گے۔ صبغت اللہ احمدی نے کہا کہ افغانستان کی حکومت اور افغان عوام اس بات کے خواہاں ہیں کہ بالآخر طالبان افغان حکومت کے نمائندوں کے ساتھ براہ راست بات چیت میں شامل ہو۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستانی سفارتکار کو ہفتے کے روز دفتر خارجہ طلب کیا گیا۔ پاکستان کے قبائلی علاقے کے شہر باجوڑ میں جمعے کے روز جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے پیش گوئی کی تھی کہ 17 برس پرانی لڑائی کو ختم کرنے کے لیے امریکہ اور طالبان کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے نتیجے میں افغانستان میں باہمی امن پیدا ہوگا۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ افغانستان میں ایک بہتر حکومت آئے گی، میرا مطلب ہے کہ ایک ایسی حکومت آئے گی جس میں سب کی نمائندگی ہوگی، لڑائی ختم ہوگی اور امن آئے گا۔ فروری میں افغان وزارت امور خارجہ نے پاکستانی سفیر زاہد نصر اللہ خان کو طلب کیا تھا اس بیان پر کہ اگر بھارت پاکستان کے خلاف تشدد پر مبنی کوئی کارروائی کرتا ہے تو اس سے افغان امن بات چیت متاثر ہو سکتی ہے۔ آئیے اب تھوڑی دیر میں آپ کو بین الاقوامی خبریں سنوائیں گے۔
اردو وی او اے کے فیس بک پیج پر اب نیوز بلٹنز بھی، پیر سے جمعہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 8, 9, 10 اور 11 بجے۔ ہمارے فیس بک پیج کی آئی ڈی ہے www.facebook.com/voaurdu۔
انڈونیشیا کے مشرقی صوبے پاپوا میں شدید بارشوں کے بعد آنے والے سیلابوں اور مٹی کے تودے گرنے سے 58 افراد ہلاک، متعدد زخمی اور 4000 سے زائد افراد بے گھر ہو گئے۔ نیشنل ڈیزاسٹر ایجنسی کے ترجمان نے کہا کہ ہفتے کو دیر گئے سیلاب آنے سے سینتانی قصبے میں 51 افراد ہلاک جبکہ 74 زخمی ہوئے، تاہم متاثرہ افراد کی تلاش کا کام جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ شدید بارشوں کے باعث مٹی کے تودے گرنے سے صوبائی دارالحکومت جے پورہ میں 7 افراد ہلاک ہو گئے۔ پاپوا کی فوج کے ترجمان محمد ادی کے مطابق فوجی نوجوانوں نے 5 ماہ کی بچی کو گھر کے ملبے تلے سے زندہ نکال لیا اور اسے فوری طور پر طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ تقریباً 4150 افراد 6 کیمپوں میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ رواں سال جنوری میں انڈونیشیا کے جزیرے سولاویسی میں بھی کئی روز کی شدید بارشوں کے بعد آنے والے سیلابوں سے 59 افراد ہلاک اور کئی لاپتہ ہو گئے تھے۔ اسرائیلی فوج نے بتایا ہے کہ ایک فلسطینی کی فائرنگ اور چاقوؤں کے حملے میں ایک اسرائیلی فوجی ہلاک اور 2 شہری شدید زخمی ہو گئے۔ فوج کے مطابق حملوں کا یہ واقعہ فلسطینی شہر نابلس میں ایریل جنکشن کے نزدیک پیش آیا۔ اسرائیل نے کہا کہ حملہور نے چاقوؤں کے وار سے ایک اسرائیلی فوجی کو ہلاک کر دیا، جس کے بعد اس نے ہلاک ہونے والی فوجی کی رائفل چھین کر پاس سے گزرنے والی گاڑیوں پر فائرنگ شروع کر دی۔ اس فائرنگ میں 2 شہری زخمی ہوئے۔ فوج حملہ آور کی تلاش جاری رکھے ہوئے ہے۔ اقوام متحدہ نے شام میں 8 سال کی خانہ جنگی سے متاثر ہونے والے سویلینز کی امداد کے لیے $7 ارب کی امداد کے وعدے محفوظ کیے ہیں۔ اس اضافی امداد کا اعلان جمعرات کے روز برسلز میں کیا گیا۔ ہماری نامہ نگار ازلس کا ہو کی رپورٹ کے ساتھ شہناز عزیز۔
شام کے شمال میں اب بھی لڑائی جاری ہے، جہاں اسلامک اسٹیٹ نے مختلف علاقوں پر اب بھی قبضہ کر رکھا ہے۔ عراقی کردش چینل نے اپنی ٹی وی کی نشریات میں ایسے افراد کی فوٹیج دکھائیں جو اپنے بچوں کو اور چھوٹا موٹا سامان اٹھائے لڑائی میں ایک وقفے کے دوران ایک پہاڑی راستے سے باہر جا رہے تھے۔ امریکہ کی حمایت یافتہ شامی ڈیموکریٹک فورسز کا کہنا ہے کہ بڑی تعداد میں جنگجوؤں اور ان کے خاندانوں نے ہتھیار ڈالے ہیں، تاہم وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ دریائے فرات کے شمالی کناروں پر اسلامک اسٹیٹ بدستور شدید مزاحمت کر رہی ہے۔ فورسز کے کمانڈر عدنان آفرین کے الفاظ:
طبعا خلف الجبل مثل ما تكون شايفين عم بيطلع لفوق خلف الجبل دي
بيهايند ذس ماونتن دیر از اے سیف ایریا کنٹرولڈ بائی سیرین ڈیموکریٹک فورسز۔
وہ کہہ رہے ہیں پہاڑوں کے پیچھے ایک محفوظ علاقہ ہے جس پر ہماری ڈیموکریٹک فورسز کو کنٹرول حاصل ہے، اس کے دوسری جانب جھڑپیں جاری ہیں۔ جب سویلینز وہاں ہوتے ہیں تو ہمارے فائٹرز گولی نہیں چلاتے کیونکہ اس سے ان کی جانوں کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ سامعین، اسی اثنا میں جمعرات کو برسلز میں 50 سے زیادہ ملکوں کے وزرائے خارجہ نے جنگ سے متاثرہ شامیوں کی مدد کے لیے 6.97 بلین ڈالر کی اضافی امداد کا وعدہ کیا۔ ان میں سے 1.2 کروڑ افراد اب بھی ملک کے اندر ہیں اور تقریباً 60 لاکھ نے پڑوسی ملکوں میں پناہ لی ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی ہمدردی اور ہنگامی امداد کے معاون سیکرٹری جنرل مارک لوکاک کہتے ہیں:
We're very pleased with the outcome on behalf of the United Nations. We want to thank you for your generosity, your support.
وہ کہہ رہے ہیں ہمیں اس نتیجے پر بڑی مسرت ہے۔ اقوام متحدہ کی جانب سے ہم اس فیاضی کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کی امداد سے لاکھوں زندگیاں بچانے اور شام میں اور پورے خطے میں سویلینز کو تحفظ دینے میں مدد ملے گی۔ امریکہ نے شام میں جنگ سے متاثر ہونے والوں کے لیے $3,97,00,000 کا وعدہ کیا ہے. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان رابرٹ پیلاڈینو نے کہا. وہ کہہ رہے ہیں اس بحران کے آغاز کے بعد سے امریکہ کی انسانی ہمدردی سے متعلق امداد اب $9.5 billion سے زیادہ ہو چکی ہے, اور ہم ان تمام عطیات دینے والوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو سامنے آئے, اور ہم دوسروں کی بھی حوصلہ افزائی کریں گے کہ وہ بڑھتی ہوئی ضرورتوں کو پورا کرنے میں مدد کریں. یورپی یونین کی پالیسی چیف فیڈریکا نے ایک بار پھر جنگ کے کسی سیاسی تصفیے کی اپیل کی. وہ کہہ رہی ہیں امن کے حصول کے لیے جنیوا میں اقوام متحدہ کی قیادت میں شام کے اپنے طریقہ کار کی ضرورت ہے. ہم اس عمل میں مدد دینے کے لیے یہاں ہیں. سامعین, شام میں جنگ کے آغاز کے بعد سے 500,000 کے قریب افراد ہلاک ہو چکے ہیں, اور اب تک جنیوا اور دیگر مقامات پر سفارتی بات چیت کسی امن سمجھوتے کے حصول میں ناکام رہی ہے. شہناز عزیز, اردو, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
عراقی حکومت اور اقوام متحدہ کی ٹیموں نے موصل کے شمال مغربی علاقے سنجار میں کوشو کے دیہات میں ملنے والی ایک اجتماعی قبر کی کھدائی شروع کر دی ہے. یہاں مارے گئے افراد کے لواحقین جائے واقعے پر جمع ہو گئے. خیال ہے کہ سینکڑوں افراد بشمول جزیدی مردوں, خواتین اور نوجوان لڑکوں کے اس قبر میں دفن ہیں. کوشو میں قتل عام میں بچ جانے والے ایک کرد ادریس بشیر کہتے ہیں کہ میں کوشو میں قتل عام میں بچ جانے والا اور یہاں موجود ہوں. اس گاؤں میں کھودی جانے والی یہ پہلی اجتماعی قبر ہے. مجھے امید ہے کہ یہ کام مکمل ہوگا اور اس کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا. نادیہ مراد, جو امن کا نوبل انعام حاصل کر چکی ہیں, بنیادی طور پر اسی کوشو کے دیہات سے تعلق رکھتی ہیں. وہ بھی قبر کی کھدائی میں شریک ہیں, اور ان کا کہنا ہے کہ میں یزیدیوں اور تمام کمیونٹیز کے ساتھ اظہار تعزیت کرتی ہوں. کوئی ایک بھی یزیدی خاندان ایسا نہیں جس نے یہ تلخی برداشت نہ کی ہو. سب نے اپنے پیاروں کو کھویا ہے, اپنے گھروں سے اور خوابوں سے محروم ہوئے ہیں. واشنگٹن میں ایک وکیل مارک زید نے ہفتے کے روز ایسوسیٹڈ پریس کو بتایا کہ امریکی بحریہ کا ایک سابق فوجی مائیکل وائٹ ایران کی حراست میں ہے, اور اسے ایران کے رہبر اعلی کی توہین کرنے اور نجی معلومات پوسٹ کرنے کے الزامات پر قصوروار ٹھہرایا گیا اور 10 سال قید کی سزا دی گئی. وکیل زید نے بتایا کہ انہیں سزا کے بارے میں یہ معلومات امریکی محکمہ خارجہ سے ملی, جسے سوئس حکومت نے یہ اطلاع دی جو ایران میں امریکی مفادات کی نگرانی کرتی ہے. ایران کے ذرائع ابلاغ نے سزا کے بارے میں کوئی خبر نہیں دی, لیکن پہلے یہ خبر امریکی روزنامے نیو یارک میں شائع ہوئی ہے. روس کے صدر ولادیمیر پوٹن پیر کے روز کرائمیا کا دورہ کر رہے ہیں, جو بحر اسود میں موجود اس جزیرہ نما ملک کے ماسکو کے ساتھ الحاق کے 5 برس کے مکمل ہونے پر ہے. مغربی ممالک نے اس الحاق کی مذمت کی تھی, تاہم بیشتر روسی افراد اس سے خوش ہیں. روس میں عشروں سے مرد سیاستدانوں نے اس بات پر فخر کیا ہے کہ عورتوں کو برابر کے مواقع دیے جاتے رہے اور امتیازی سلوک کے خلاف ان کا تحفظ کیا جاتا رہا. تاہم اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ روسی عورتوں اور مردوں کی تنخواہوں میں اب بھی بڑا فرق ہے. سن 2017 میں جب سے حکام نے سزاؤں میں نرمی کر دی ہے, گھریلو تشدد ایک اور بڑا مسئلہ ہے. اسی بارے میں مزید تفصیل سعدیہ زیب راجہ کی زبانی.
روس میں عشروں سے مرد سیاستدانوں نے اس بات پر فخر کا اظہار کیا ہے کہ عورتوں کو برابر کے مواقع دیے جاتے رہے ہیں اور امتیازی سلوک کے خلاف ان کا تحفظ کیا جاتا رہا ہے. تاہم اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ روسی عورتوں اور مردوں کی تنخواہوں میں اب بھی بڑا فرق ہے. سن 2017 میں جب سے حکام نے سزاؤں میں نرمی کر دی ہے, گھریلو تشدد ایک اور بڑا مسئلہ ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ سزاؤں میں نرمی کے اقدام کی وجہ سے بہت سی خواتین مدد حاصل کرنے میں رکاوٹ محسوس کرتی ہیں. اس مسئلے پر ماسکو میں ہمارے نامہ نگار نے انسانی حقوق کی مہم چلانے والوں اور گھریلو تشدد کا شکار ہونے والی عورتوں کے عزیزوں کے ساتھ ملاقات کی اور روس میں خواتین کی حیثیت کے بارے میں تبادلہ خیال کیا. آج کے روسی سیاستدان اپنے سوویت پیشروؤں کی طرح اکثر خواتین کی تعریف کرتے ہیں اور اس بات کا وعدہ کرتے ہیں کہ وہ ان کی مدد کریں گے اور ان کا تحفظ کریں گے. روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کہتے ہیں, عظیم روسی خواتین کے تعمیری حصے کے بغیر ہماری قوم کی ترقی کی تاریخ کا تصور مشکل ہے. یہ الفاظ تھے روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے. تاہم انسانی حقوق کے سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ روس میں عورتوں کی حیثیت کے بارے میں سرکاری اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ صنفی مساوات کے سلسلے میں سرکاری پالیسیاں بہتری کی متقاضی ہیں. روس میں خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی ایک سرگرم کارکن الینا پوپووا کا کہنا ہے,
Out of the 21 million people who live below the poverty line in Russia, 67%
2,10,00,000 افراد میں سے جو غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارتے ہیں 67% خواتین ہیں. صنفی بنیاد پر تنخواہ کا فرق 27 سے 30% تک ہے. یہ تھی روس میں خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی ایک سرگرم کارکن الینا پپووا. انسانی حقوق کی مہم سے وابستہ افراد روس میں گھریلو تشدد کے بارے میں تشویش رکھتے ہیں جو خاص طور پر مردوں کے ہاتھوں رونما ہوتے ہیں. سن 2017 میں ملک کی پارلیمنٹ ڈوما نے گھریلو جسمانی تشدد کو جزوی طور پر غیر تعزیراتی قرار دے دیا تھا، جس کے تحت خاندان کے کسی قریبی فرد کے خلاف پہلی مرتبہ سرزد ہونے والے جسمانی تشدد کے لیے جیل کی سزا کے بجائے جرمانے کا.
اور اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا. اب آپ واپس آپ کو لیے چلتے ہیں پروگرام میں. اسد حسن کے ساتھ پروگرام آپ سن رہے ہیں، تو آئیے پروگرام میں واپس چلتے ہیں. جی اسد.
شکریہ. سامعین، یہ پروگرام وائس آف امریکہ واشنگٹن سے براہ راست سن رہے ہیں. آپ کی دنیا، یہ دو گھنٹے کا ہمارا پروگرام ہوتا ہے جس میں خبریں ہیں اور خبروں کے اوپر تبصرے تجزیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو اسپیشل اور مستقل سیگمنٹس ہیں جس کے اندر تعلیم ہے، الف سے یہ تک کا نام دیا گیا ہے، صحت زندگی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کھیل، یہ ہمارے موضوعات کا حصہ رہتے ہیں. اور اس وقت ہم بات کرنے جا رہی ہیں اپنے پروگرام کے اس سیگمنٹ میں تعلیم کے اوپر، الف سے یہ تک. ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح ڈاکٹر افشاں ہما موجود ہیں، ایجوکیشنسٹ، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ایجوکیشن پلاننگ پالیسی اسٹڈیز اینڈ لیڈرشپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ساتھ ان کی وابستگی. اور آج کا جو موضوع ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں جو بدامنی ہے، فساد ہے، دہشت گردی ہے، اس سے ساتھ ہم نے کنیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے کرائسٹ حملے کے پس منظر میں، اور ہم پیس فار ایجوکیشن، ایجوکیشن فار پیس اس پس منظر میں بات کریں گے. کیا عالمی سطح پہ کوئی نصاب کے اندر ایسی چیزیں آ سکتی ہیں جو پوری دنیا کو کنیکٹ کرتی ہوں؟ ایک تو گلوبل سٹیزن شپ کا کانسیپٹ تو ہے ہی ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ پورے گلوب کے اب شہری ہیں، یہ کوئی خاص خطے، ریجن، ملک اس کی بات نہیں ہے. سو ان کے درمیان ذہنی ہمانگی کے لیے، انٹر فیتھ ہارمونی کے لیے تعلیم کو باقاعدہ ایک ٹول کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر افشاں ہما ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر افشاں، بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے.
جی، بہت شکریہ سر.
ایجوکیشن فار پیس، جی
جی، پیس ایجوکیشن یا ایجوکیشن فار پیس کانسیپٹ کافی عرصے سے ہے اور بار بار اس کا تذکرہ بھی ہوتا رہتا ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے اس کی ضرورت پہلے سے زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے. اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ جو ایک نیریٹو آف ہیٹ ہے وہ اتنی اسٹرینتھ سے پچھلے کچھ سالوں میں سامنے آ گیا کہ ہمیں ایک دفعہ پھر بہت شدید ضرورت ہے کہ ہم اپنے کریکلم میں دیکھیں کہ پیس کا میسج اتنی اسٹرینتھ سے سامنے کیوں نہیں آ سکا. اس پہ میں نے پچھلے کوئی 2 سال کے دوران ایک ریسرچ میں نے اور میری پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ نے مل کے کی. پرائمری ایجوکیشن کی جو بکس ہیں ہمارے ہاں، جو کے پی میں اور پنجاب میں آلموسٹ سیم کانٹینٹ ہے، ان کے اوپر ہم نے ایک کانٹینٹ انالیسس کیا، اور امیزنگلی انگلش، اردو، پاکستان اسٹڈیز، یہ تین سوشل اسٹڈیز ہے اس لیول پہ، پرائمری ایجوکیشن کے لیول پہ. جب ہم نے اس کا کانٹینٹ انالیسس کیا تو کسی بھی بک میں جس کو ہم ڈائریکٹ میسج کہتے ہیں وہ 5-7% سے زیادہ نہیں ملا. وہ بھی ہم نے بہت ساری چیزوں کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھا جو یونیسکو کی پیس کی 10-12 ایلیمنٹس ہیں. لیکن یہ دیکھنے کے بعد ہم خود بھی بڑے شدید پریشان تھے کہ اگر کانٹینٹ اتنا ہڈن ہے کہ وہ آبویس ہی نہیں ہے تو ٹیچرز جو پڑھا رہے ہوں گے ان کو بھی بالکل اندازہ نہیں ہوگا. پھر ہم نے اس پہ ایک پورا ماڈیول ڈیولپ کر کے ٹیچرز کی ٹریننگ بھی کروائی کہ اس کو، اس کانٹینٹ کو کلاس میں ایسے ان پیک کیا جائے. لیکن پریشانی کا ایلیمنٹ یہ ہے کہ وہ اتنا ہڈن کانٹینٹ ہے کہ پڑھاتے ہوئے کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ یہ پیس کا میسج دینا یہاں مقصد تھا. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ دیکھیں نا، ہیٹ نیریٹو بڑی اسٹرینتھ سے سامنے آ جاتا ہے اور بڑا لاؤڈ ہوتا ہے، جبکہ ہم نے پیس کے میسج کو اپنے ایجوکیشن کے اندر پرٹیکولرلی بہت، جیسے کوئی ہڈن کریکلم ہوتا ہے نا، اس طرح ڈھکا چھپا کے پیش کیا ہوا ہے، آبویس نہیں ہے بالکل بھی.
سو اس کو بہتر اور آبویس بنانے کی ضرورت ہے. صحیح. اچھا ایک اور بات یہ کہی جاتی ہے نا, خاص طور پہ اگر ہم ساؤتھ ایشیا کے اندر پچھلے کم از کم دو عشروں سے جس طرح کی ملٹنسی کا سامنا ہے اس کے اوپر جب بات کرتے ہیں تو اکثر ذہن میں آتا ہے کہ یہ لٹریسی ہے, پاورٹی ہے. یہ جب ویسٹ کے اندر اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں وہاں پہ لٹریسی بھی بہت شاندار ہے, کوئی پاورٹی بھی نہیں ہے, کوئی ایسا بڑا کوئی کرائسس بھی نہیں ہے, پھر یہ کیا مسائل ہیں جو اتنے بڑے انتہائی اقدام کی طرف لے کے جاتے ہیں؟
دیکھیں دو تین ایلیمنٹس ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ سوسائٹیز جس میں میں کسی بھی ایک یا دو ملک کا نام نہیں لوں گی, اوور آل دیکھا جائے تو ایک تو وہ سوسائٹی ہے جہاں پہ لارجر لیول کے اوپر اس طرح کا میسج پھیل گیا کہ جی کانسپریسی تھیریز پھیل گئیں. ہمارے ہاں جو کریکلم تھا اس میں شروع سے ایک نیریٹو آ گیا کہ ہم نے ایک آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ ملک لیا ہے اس لیے ہماری دشمنی بہت ہے, تو ہم نے اس دشمنی کو بہت ہائی لائٹ کر چھوڑا اپنے کریکلم کے اندر. سملرلی جس سوسائٹی میں بھی ایسا ایک کامن نیریٹو پھیل جائے گا ایک تو وہ سوسائٹی ہوگی, اور اس میں تو آپ کو واضح نظر آئے گا کہ لوگ دو حصوں میں بٹے ہوئے ہیں اور ایک حصہ شدت سے اس چیز کا اظہار کر رہا ہے کہ نہیں دنیا ہماری مخالف ہے اور ہمیں اس سے لڑنا ہے. دوسری طرف وہ سوسائٹیز ہیں جو بھی ہم نے نیوزی لینڈ کا واقعہ دیکھا اس میں پریشانی کا ایلیمنٹ زیادہ یہ ہے کہ یہ پیسفل سوسائٹیز ہیں, یہاں پہ یہ کامن نیریٹو نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو گلوبل کمیونیکیشن ہے ہماری اس میں آہستہ آہستہ یہ نیریٹو اتنا دور تک پھیل جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مائنڈ سیٹ اس سے انفلوئنس ہو جاتا ہے. یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ پیسفل سوسائٹی ہے تو سارے لوگ پیسفل ہی ہوں گے, کوئی نہ کوئی مائنڈ سیٹ اس سے انفلوئنس ہو جاتا ہے اور وہ اس طرح کی حرکت کر ڈالتا ہے. یہ وہاں کے لیے کامن نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے. تو یہ بہت پریشانی اس لیے بنتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں ہم کسی بھی خطے میں بیٹھ کے کوئی بھی نیریٹو اگر بلڈ کرنا شروع کر دیں گے تو پھر اس گلوبل ویلج میں وہ کبھی بھی کہیں بھی چنگاری بھڑک اٹھ سکتی ہے اور وہ اپنا انفلوئنس دے سکتی ہے.
صحیح.
یہ زیادہ ضروری ہے, زیادہ ضروری ہے کہ بہت بہت فلٹر کیا جائے.
جی ہم اس میں کچھ کالز بھی شامل کرتے ہیں لوگوں کی, ان سے بات بھی ہم کرتے ہیں کہ آخر وہ کیا سوال اٹھاتے ہیں, کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. لیکن ایک اور بات ہے ڈاکٹر افشا, میں دیکھ رہا تھا جو ایمن ریئیکشنز ہوتے ہیں جب ہم پیس کی بات کرتے ہیں, صرف یہ نہیں ہے کہ کسی نے انریس یا کوئی ٹیرر کا انسیڈنٹ آ گیا ہے سو انڈیویجول کے اس کے اوپر, ایون اس کے بعد جو ریئیکشنز ہوتے ہیں لوگوں کے ان اس کے اوپر بھی بہت ضروری ہے کہ وہ پیس کو ملوز خاطر رکھیں. مثلا میں پاکستان کے چینلز پہ یا سوشل میڈیا پہ غالباً دیکھ رہا تھا کہ کچھ ایک خاص مکتب فکر کے لوگ کل وہ نیوزی لینڈ کی گورنمنٹ کو جو ہے وہ بہت برا بھلا کہہ رہے تھے. میں سوچ رہا تھا کہ نیوزی لینڈ کی گورنمنٹ کے ریئیکشن کو انہوں نے ریڈ کیا بھی ہے کہ نہیں کیا.
جی ایک انڈیویجول ایکٹ تھا.
ایگزیکٹلی.
بہت فرق ہے, بہت فرق ہے کہ اسٹیٹ لیول پہ ہو, انڈیویجول ہو یا گروپ ہو.
جی
دیکھیں تین الگ لیولز ہیں. بالکل. ایک انڈیویجول ایکٹ ایک الگ چیز ہے, ایک تنظیم ہو گروپ ہو اور وہ اس کو اون کرے یہ ایک بالکل الگ چیز ہے.
جی ہاں. اور پھر یہ کہ جو ریئیکشن تو اسٹیٹ نے بلکہ دیا ہے
تو وہ تو ایک تیسرا لیول ہے.
جو حالانکہ جو رد عمل گورنمنٹ کی طرف سے آیا ہے اس کے بعد, سو میں وہی کہہ رہا تھا کہ یہ تعلیم بھی نہیں ہے افراد کے پاس.
ہاں ابھی ابھی ایک شعور فاؤنڈیشن پاکستان میں بہت پیارا کام کر رہے ہیں, میں ان کے ساتھ والنٹیئر کرتی ہوں اکثر جگہوں پہ. تو ہم جہاں جاتے ہیں ہم سب سے پہلے نا یہ ڈی کنسٹرکٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں الگ کریں چیزوں کو, فنڈامنٹلزم کو الگ کریں, انٹالرنس کو الگ کریں اور پھر ایکسٹریمزم کو الگ کریں. ہر شخص ایک ہی جگہ پہ نہیں کھڑا ہوا, ہر سوسائٹی ایک جگہ پہ نہیں کھڑی ہوئی. اس لیے جب بھی بات کرنے لگیں تو پہلے سوچ سمجھ لیں کہ آپ کس کے بارے میں کیا کہنے جا رہے ہیں. اس وقت ان کی اسٹیٹ نے, ان کی گورنمنٹ نے اتنی پیاری ایگزامپل سیٹ کی ہے کہ ایک واقعے کے اوپر انہوں نے جس طرح پوری اسٹیٹ نے رسپونڈ کیا ہے پازیٹیولی, تو میرے خیال میں اس چیز کو زیادہ ہائی لائٹ کرنا چاہیے, ایگزامپل بنانا چاہیے باقی تمام ممالک کے لیے.
Exactly. ایک شوکت علی انجم ڈارا والے سے ہمارے ساتھ کالر ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. جی شوکت صاحب.
جی
السلام علیکم شوکت صاحب.
شوکت علی انجم ڈارا بول رہا ہوں. اسد بھائی بات دراصل یہ ہے کہ میں ایجوکیشن کا طالب علم ہوں, میں نے ایجوکیشن کیا ہوا ہے, تو میں آپ سے عرض کروں کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں ٹیچر اینڈ ٹاٹ, ان دونوں کے درمیان رابطہ اچھا ہونا چاہیے, دوستی کا رابطہ ہونا چاہیے. جو نیوزی لینڈ میں واقعہ ہوا میں اس کی دلی طور پر مذمت کرتا ہوں کہ ایسے واقعات پڑھے لکھے خاندانوں میں بھی ہوتے ہیں, لیکن وجہ کیا ہے وہ آپ نے جو ذاتی آپ کی ذمہ داریاں تعلیمی اس سے آپ کی دوری ہے. کچھ لوگ نہیں سمجھتے اس چیز کو, اس سے دور ہٹ کے بات کرتے, فرقہ پرستی کی ایسی دوسری باتیں کرتے ہیں جس سے مطلب نقصان ہوتا ہے. میں اس کی مذمت کرتا ہوں سر.
جی کلیم اللہ نیازی ہیں ہمارے ساتھ, اگلے کالر میاں والی سے. السلام علیکم کلیم اللہ صاحب.
وعلیکم السلام. کلیم اللہ نیازی موجتا جی خیر. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انٹالرنس یا وائلنس جو ہے وہ دو طرح کی ہے, ایک تو سوسائٹیز کے اندر ہیں جیسے پاکستان ہے, یا مسلک کی بنیاد پہ ہے, یا مختلف ریسز کی بنیاد پہ ہے. تو اس کے لیے جو ہے ہمارا نصاب جس طرح بھی ہو تو وہ اس میں جو انوالو لوگ ہیں وہ تو مدارس سے ہو کے آتے ہیں, تو وہاں مدارس کو جب تک آپ گورنمنٹ اپنی تحویل میں نہیں لے گی تو وہ ختم نہیں ہوگا. دوسرا جو انٹرنیشنل وہ ہے, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں آپ دیکھیں تو ہر جگہ جو اسٹیٹس ہیں وہ مسلمانوں کو دبا رہی ہیں, ان پر ظلم ہو رہا ہے, اور مسلمان جو آپس میں لڑ رہے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں ان کو لڑانے والی بھی یہ سپر پاورز ہیں, تو اس کی وجہ سے جو مسلمانوں میں سینٹیمنٹس پیدا ہوتے ہیں. پھر کوئی اگر ریئیکشن کرتا ہے مسلمانوں میں سے تو پوری دنیا کے میڈیا نے اس طرح ایک پیدا کیا ہے, ہائپ کریٹ کیا ہے کہ اسلامو فوبیا پوری دنیا میں حاوی ہو گئے, اور ان سوسائٹیز جو پرامن سوسائٹیز تھیں ان میں سے بھی ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں. تو لہٰذا سٹیٹس کو چاہیے کہ وہ اپنی پالیسیز کو ٹھیک کریں, اور جہاں جہاں مسلمانوں کے جتنے بھی ان کے کنسرنز ہیں ان کو دور کیا جائے تو پھر پوری دنیا میں امن ہوگا, صرف کتابوں سے نہیں ہوگا. تھینک یو.
جی صرف کتابوں, ڈاکٹر شاہ آپ اس میں بلیو کرتے ہیں کتابوں سے کیوں نہیں ہوگا, اگر آپ ذہنوں کی آبیاری کرتے ہیں بچپن سے ان کے برداشت تحمل انٹرفیت.
دو باتیں بڑی امپورٹنٹ کی ہیں انہوں نے, یہ ڈینائی بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کتابوں سے نہیں ہوگا. میں صرف کتاب نہیں, میں لفظ کریکلم استعمال کرتی ہوں, کیونکہ کریکلم کتاب سے ہٹ کے اسکول میں ہونے والی کالج میں ہونے والی تمام انٹریکشن کو بھی انکلوڈ کرتا ہے. کوئی کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, صبح کی اسمبلی میں پیس میسج دیا جا رہا ہے, جہاں جہاں جیسے جیسے ممکن ہے اگر وہ کیا جائے گا تو وہ انفلوئنس کرے گا. نمبر ون. نمبر ٹو, انہوں نے بہت امپورٹنٹ بات کی ہے کہ ایک انٹرنیشنل نیریٹو بھی بلڈ ہو رہا ہے نا, اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. میں یہ ضرور کہوں گی کہ 9/11 کے بعد یہ چیز بہت ہائپ کریٹ کر گئی تھی, لیکن 2010 سے آن ورڈ یہ اتنا کام اس کے اوپر کیا گیا ہے, اور انٹرنیشنل میڈیا میں بھی اور انٹرنیشنل اسٹڈیز میں بھی, یونیورسٹی لیول کے اوپر بھی, کہ اس کو کاؤنٹر کیا گیا ہے کافی جگہوں پہ. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو کاؤنٹر نہیں کیا گیا, یہ بڑی جلدی کاؤنٹر ہونا شروع ہو گیا تھا. ہاں, ایک خاص طبقہ اسی نیریٹو کو بلڈ کیے جا رہا ہے اور ہائی لائٹ کیے جا رہا ہے, وہ خطرناک ہے. وہ کہیں پہ بھی کسی بھی سوسائٹی میں ہو سکتا ہے, بالکل جیسے ہم نے یہ دیکھا واقعہ کہ ایک ایسی سوسائٹی جہاں کامن نیریٹو قطن ایسا نہیں تھا, لیکن کوئی ایک شخص اس سے انفلوئنس ہو گیا. تو بات ان کی صحیح ہے کہ اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے. اسلام فوبیا جس طرح پھیلایا گیا اس کو اسی شدت سے کاؤنٹر بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ اب بند کیا جائے. وہ ایک غلط نیریٹو تھا جو بلڈ ہو گیا انٹرنیشنلی.
ایڈوکیٹ طارق چغتائی صاحب ہمارے ساتھ ہیں قصور سے. جی چغتائی صاحب.
جی جی السلام علیکم. سر محترمہ سے میرا سوال بھی ہے, اور سب سے پہلے میں انتہائی بہت نیوزی لینڈ کے واقعے پر وہ مذمت بھی کرتا ہوں. تو محترمہ سے میرا سوال یہ ہے کہ یہ نیوزی لینڈ کا جو انسیڈنٹ ہوا ہے کیا یہ ریسزم ہے, یا جیسے کہ ٹونی موریسن نے بہت اس پہ کام کیا, تو یہ اصل میں ہے کیا, اور عالمی میڈیا کی یہ اتنی مجرمانہ جو غفلت ہے کہ اب کشمیر میں جو ہو رہا ہے, بوسنی میں ہو رہا ہے, چچنیا میں, ہر طرف مسلمانوں کا جو قتل عام ہے, یہ ریسزم نہیں تو اس میں ذرا بات فرما دیں. بہت شکریہ.
جی مطلب یہ ایتھنک اور سیکٹیرین या रिलीजन बेस्ड वायलेंस
की? हाँ, टू बी वेरी फ्रैंक, ये ज्यादा बेहतर तौर पे एड्रेस कर सकते हैं पॉलिटिकल साइंस के लोग या इंटरनेशनल रिलेशंस के लोग. मैं इससे सिर्फ इतना कहूंगी कि बिल्कुल एक एक ही वाक्य को आप मुख्तलिफ पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखें तो उसके मुख्तलिफ पहलू नजर आते हैं. इसका एक पहलू बिल्कुल रेसिज्म नजर आता है, इसका एक पहलू मजहबी शिद्दत पसंदी भी नजर आता है क्योंकि मस्जिद में जाके किया गया, इसके बहुत सारे पहलू नजर आते हैं. तो वो तो हम जैसे जैसे इसको अनपैक करते जाएं किसी भी वाक्य को तो हम उसके मुख्तलिफ एलिमेंट्स निकाल के सामने रख सकते हैं. मेरा ख्याल है कि हमारी आज की जो गुफ्तगू है वो ज्यादा फोकस्ड इससे है कि हम करिकुलर एक्टिविटीज के साथ या एजुकेशन के साथ इस नैरेटिव को काउंटर कैसे करें,
बिल्कुल
वॉयलेंस को, टेररिज्म को, एक्सट्रीमिज्म को काउंटर कैसे किया जाए. और वो मैं बार बार लिखती भी हूँ, मैसेज भी देती हूँ, ओरली भी देती हूँ, स्कूल्स में जाके भी देती हूँ कि अगर आप लव और पीस के मैसेज को इतनी ही स्ट्रेंथ से बिल्ड करना शुरू कर दें,
सही,
जितनी स्ट्रेंथ से आपको मीडिया पे और हर जगह पे नजर आ रहा है. आप भी मीडिया पे, मैं सोशल मीडिया पे भी बहुत एक्टिव हूँ और मेरी जब भी दुनिया में कोई ऐसा वाकया होता है तो मैं नंबर वन ना तो उसकी तस्वीरें शेयर करती हूँ, ना मैं उसमें कहा हुआ कोई फिक्रा शेयर करती हूँ. मैं उसका काउंटर नैरेटिव बिल्ड करने में हर तरफ जोर देती हूँ कि ये वक्त है जब पीस और लव का मैसेज बार बार रिपीटेडली सुनाया जाए लोगों को.
और ये वायलेंट पिक्चर्स, वायलेंट वीडियोस, ये चीजें तो खैर ये भी जब हम बात कर रहे हैं तालीम का सेगमेंट है तो जो लोग हमें सुन रहे हैं उनसे वही दरख्वास्त है कि ये जो वायलेंस है उसकी तस्वीर, उसकी वीडियोस शेयर करना कभी भी वो प्रोडक्टिव नहीं
है. और उसका कोई भी मैसेज किसी भी तरह का, काउंटर मैसेज में भी किसी किस्म का वायलेंट एलिमेंट नहीं आना चाहिए, कोई हेटफुल वर्ड या फ्रेज नहीं आनी चाहिए, आपकी तरह से उसका जवाब पीसफुल आना चाहिए.
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अफशा हुमा, आप हमारे साथ थी. एजुकेशनिस्ट हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट एजुकेशन प्लानिंग पॉलिसी स्टडीज एंड लीडरशिप अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी. आपने हमें ज्वाइन किया, आपका बेहद शुक्रिया.
थैंक यू,
वेलकम. सामीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे. आयशा खालिद हमारे साथ मौजूद हैं, न्यूट्रिशनिस्ट और माहिर ग़िज़ायात, उनसे बात करते हैं क्या हमारा मौजू है ये आपको पता चलेगा एक ब्रेक के बाद.
اردو وی او اے کے فیس بک پیج پر اب نیوز بلٹنز بھی. پیر سے جمعہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 8, 9, 10 اور 11 بجے. ہمارے فیس بک پیج کی آئی ڈی ہے www.facebook.com/voaurdu.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے, ہمارا پروگرام ہے آپ کی دنیا, اور اس کے اندر جو یہ سیگمنٹ ہے اس کو زندگی صحت ہے, اور اس میں ہمارا فوکس ہے انیشلی صحت بذریعہ خوراک. سو اچھی خوراک جو ہے وہ کیسے انسان کو صحت مند رکھتی ہے, اور پھر انسان کے جسم میں آف کورس مختلف آرگنز ہیں, مختلف اس کے حصے ہیں, ان کے لیے کیا کچھ کرنا ضروری ہوتا ہے. آج جس ایریا میں ہم فوکس کر رہے ہیں وہ ہے کڈنیز کا. 14 مارچ کو یعنی اب سے 3 دن پہلے دنیا بھر میں ورلڈ کڈنی ڈے جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا گیا ہے. کڈنی بھی انفارچونیٹلی ان کڈنی کے جو بیماریاں ہیں اس سے جو مسائل ہیں وہ ان امراض میں شامل ہوتے ہیں جو بہت رائز پہ ہیں. ایک تو ڈائبٹیز, چونکہ ذیابیطس کا بھی امپیکٹ اس کے اوپر ہوتا ہے براہ راست, سو یہی وجہ ہے کہ شاید جو کڈنیز کے جو ایشوز ہیں وہ نہ صرف بہت کمپلیکس ہیں بلکہ ان میں زیادتی بھی رپورٹ ہو رہی ہے دنیا بھر میں. سو اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ کڈنیز کی صحت میں ہماری خوراک کا کیا عمل دخل ہو سکتا ہے. عائشہ خالد ہمارے ساتھ موجود ہیں, نیوٹریشنسٹ, اور اس کے علاوہ پبلک ہیلتھ اویئرنیس کے اوپر کام کرتی ہیں مختلف ایف ایم نیٹ ورکس اور ٹیلی ویژن چینلس کے اوپر آپ ان کو دیکھتے ہیں. عائشہ بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا.
السلام علیکم اسد.
وعلیکم السلام, کیا حال ہے آپ کے؟
جی اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک. آپ, بہت اچھا ٹاپک ہے آج کا ہمارا, اور جیسا سب کو معلوم ہے اور اگر معلوم نہیں ہے تو میں بتا دوں کہ ہر دوسری جمعرات یعنی ایوری سیکنڈ تھرزڈے کو جو ورلڈ کڈنی ڈے ہے وہ آبزرو کیا جاتا ہے تھرو آؤٹ دا ورلڈ, اور کیمپینز اور سیمینارز کیے جاتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں کنڈکٹ کرائی جاتی ہیں تاکہ کڈنی کے بارے میں اویئرنیس ہو سکے لوگوں کو میکسیمم, کیونکہ آپ جانتے ہیں جو کڈنی ہے بہت ہی ہمارا امپورٹنٹ آرگن ہے, جیسے جگر ہے, دل ہے اور معدہ ہے, اسی کے ساتھ جو گردے ہیں ان پہ بھی بہت زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے. ہمارے جسم پہ جب بات آتی ہے, یعنی ہمارا شوگر ہے, ہائپر ٹینشن ہے, سب چیزیں انٹر لنکڈ ہیں, اور ظاہر ہے گردوں پہ بھی بہت ذمہ داری آتی ہے جب اس کو بیلنس کرنے کی بات ہوتی ہے. تو میں اس کا سرسری ایک انٹروڈکشن دیتی ہوں شروع میں کہ کڈنیز بیسیکلی کرتی کیا ہیں. وہ بیلنس کرتی ہیں ہماری جو باڈی کا ویسٹ ہے, اس کی ایکسس جو ویسٹ ہے اس کو نکالنے میں, خون کو آکسیڈائز کرنے میں یعنی ڈیٹاکسیفائی کرنے میں, اور اس کو صاف کرنے میں مدد کرتی ہیں. الیکٹرولائٹ امبیلنس یعنی جو ہمارے باقی الیکٹرولائٹس جیسے پوٹاشیم ہے, سوڈیم ہے, آپ کو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اکثر جو کڈنی کے ایشوز ہوتے ہیں جن کو ان کی یا تو ڈائبٹیز کا مسئلہ ہوتا ہے یا وہ ہائپر ٹینسو ہو جاتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے جب الیکٹرولائٹس امبیلنس نہیں کر پا رہی ہوتی کڈنیز, جب خراب ہوتی ہیں تو وہ سوڈیم کو بھی یعنی کہ جو نمک ہے اس کو بھی بیلنس نہیں کر پا رہی ہوتی, جس کی وجہ سے جو بلڈ پریشر ہے وہ بھی ہائی ہو رہا ہوتا ہے. اور پھر کچھ ہارمونل فنکشنز ہیں جن کو کڈنیز بیلنس کرتی ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اب کیسے پتا چلے کہ کڈنی کا خدا نہ خواستہ کسی کو مسئلہ ہے یا نہیں ہے؟ کڈنی بیسیکلی سی کے ڈی اس کو ہم بول سکتے ہیں, کرونک کڈنی ڈیزیز. اب ہمیں سب سے پہلے پتا ہونا چاہیے کہ جو کڈنی ہے خراب ہونے کے جو سمپٹمز ہیں یا پراپر کام نہیں کر رہی اس کے سمپٹمز کیا ہیں. سب سے پہلا سسٹم جو آپ کو سمپٹم یعنی علامت آپ کو گھر بیٹھے ہوئے جو پتا چل سکتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو آپ کا جو یورینری ایکسکریشن ہے یعنی جو پیشاب ہے وہ بہت کم آنے لگ جاتا ہے, یعنی جو یورین کا آؤٹ پٹ ہے وہ اتنا نہیں ہوتا. فار ایگزامپل آپ کو اگر دن میں 3 بار آنا چاہیے پیشاب یا 4 بار, تو اس میں یہ ہوتا ہے جب کڈنیز ڈس فنکشن کر رہی ہوتی ہیں یا فنکشن پراپر نہیں ہوتا, اس میں آپ کی جو آؤٹ پٹ ہے یورین کی وہ کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ٹانگوں میں سویلنگ ہو رہی ہوتی ہے, ہاتھوں میں سویلنگ ہو رہی ہوتی ہے, وہ ایڈیما اس کو ہم بولتے ہیں. ہماری ٹرم میں ایڈیما کا مطلب ہوتا ہے کہ واٹر ریٹینشن, یعنی جو پانی ہے وہ سیلز میں اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے, وہ کہیں نہ کہیں کسی کی سویلنگ کی صورت میں سامنے آ رہا ہوتا ہے. یعنی اکثر آپ نے سنا ہوگا لوگوں کو کہتے ہوئے کہ میرے پاؤں میں سوجن ہے یا یو نو اس طرح کی, یعنی سوجن کہہ لیں یا سویلنگ
کہہ لیں,
بالکل وہ سوولن ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ جو 2-4 سمپٹمز ہیں جن کا آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہاں یعنی ڈی ہائیڈریشن ہے, کیونکہ اب ہمارا جو جسمانی نظام ہے 60-70% واٹر یعنی پانی پہ مشتمل ہے. تو اس صورت میں جب پانی جدھر جدھر اس کو ہونا چاہیے وہاں نہیں ہوگا, اور ایک سیل دوسرے سیل سے نکال کے اگر وہ پانی اپنی طرف لے کر آئے گا تو یقیناً دوسرا سیل ڈی ہائیڈریٹ ہو جائے گا اور ایک سیل میں بہت زیادہ پانی آ جائے گا. یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب کڈنیز افیکٹڈ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں اس طرح کی علامات اکثر لوگوں میں دیکھنے کو ملیں گی. اب جو ہم اگر بلڈ ٹیسٹ کی بات کریں تو لیبس کی ہمیں کب ضرورت پڑتی ہے؟ جب یہ سمپٹمز آپ کے پاس ہیں تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں, جا کر اپنا سمپل بلڈ ٹیسٹ کرائیں. اس میں کریٹنن ایک چیز ہوتی ہے, اس کا آپ کے پاس, کیونکہ کریٹنن ویری کرتا ہے مردوں میں اور عورتوں میں, کریٹنن کی جو بارڈر لائن ہے وہ تقریباً 0.8 کے بعد سے شروع ہو جاتی ہے. یعنی کہ اگر 1 تک کوئی ٹھیک ہے, 1.21 میلز میں یہ 1.5 کے بعد بھی چلا جاتا ہے, تو 1 تک جو آپ کا کریٹنن ہے وہ ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر یعنی 1.2 سے 1.1 سکسیڈ کر رہا ہے, کیونکہ کئی لوگ بہت ہائپر ایکٹیو ہوتے ہیں, ان کی کڈنیز ہائپر ایکٹیو ہوتی ہیں, تو ان کا کریٹنن بھی ویری کر سکتا ہے. لیکن خدا نہ خواستہ جیسے کسی کا 1.5 سے زیادہ ہے تو وہ فوری ڈاکٹر سے اپنے رجوع کرے, نیفرولوجسٹ سے یا یورولوجسٹ. نیفرولوجسٹ کی ضرورت ان دا بگننگ یعنی انیشیلی پڑتی ہے, یورولوجسٹ کی ضرورت اتنی نہیں پڑتی, کیونکہ وہ یورولوجسٹ کی ضرورت تب پڑتی ہے جب کڈنیز کو آپریٹ کرنے کی یا اس طرح سے کوئی بات آتی ہے. تو اپنے نیفرولوجسٹ کو ضرور دکھائیں. اور جی ایف آر گرومیلیورل ایک فلٹریشن ریٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جی ایف آر اس کو بولتے ہیں, وہ ہمیں وہ اس کا 60 per milliliter, یہ 60 سے یعنی اگر وہ زیادہ آ رہا ہے, یعنی 60 سے کم آ رہا ہے تو اس کا مطلب آپ کی زیادہ ہے, تو آپ کی کڈنیز یعنی فلٹر ٹھیک کری ہیں. یہ فلٹریشن ریٹ ہمیں چاہیے ہوتا ہے یہ اندازہ لگانے کے لیے کہ کڈنیز کیا خون صحیح سے صاف کر رہی ہیں, مطلب ان کا فلٹریٹ
جب ہم کڈنیز کی بات کریں تو مطلب یہ کہ جو گردوں کی بیماریاں ہیں, گردوں کے مسائل کے اوپر بات ہو رہی ہے, اس کو کتنا پانی چاہیے ہوتا ہے, وہ کیسے کام کرتا ہے, اور اگر خرابیاں آ جائیں تو عائشہ بتا رہی ہیں کہ کس طرح سے اس کی اسکیننگ ہونی چاہیے, ڈاکٹر کے پاس جا کے اس کی لیبس سے کیسے پتا چلے گا. تھوڑی سی ٹیکنیکل لینگویج بھی ہو رہی ہے, آئی نو کہ کچھ مشکلات ہوں گی آپ کو. سو عائشہ اب آپ آ جائیں.
جی ہاں, اصل میں ٹیکنیکل لینگویج یوز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کئی لوگوں کو یہ دشواری ہوتی ہے سمجھنے میں, جیسے میں جی ایف آر کی بات کر رہی ہوں, گلومیرولر فلٹریشن ریٹ, اس کے بارے میں بھی لوگوں کو جی ایف آر سنا ہوتا ہے. تو میرا صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دو چار چیزیں بہت ضروری ہوتا ہے آپ کا پتا ہونا کہ آپ کا آیا کہ یہ ٹیسٹ میں لو جا رہی ہیں یا زیادہ جا رہی ہیں. اگر آپ کو صرف اتنا بھی پتا چل جائے کہ جی ایف آر کم ہے, جی ایف آر کم ہونے کا مطلب ہے آپ کے کڈنیز افیکٹڈ ہیں, یعنی آپ کا جو فلٹریشن ریٹ ہے وہ پورا نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کے خون کو صاف نہیں کر پا رہا, آپ کا جو یورین آؤٹ پٹ ہے اتنا نہیں ہے. کیونکہ خوراک سے جب ہم کسی چیز کو ٹھیک کرنے کی بات آتے ہیں, جیسے سی کے ڈی کا یعنی کرونک کڈنی ڈیزیز کی اگر کوئی لاسٹ سٹیج پر ہے اور وہ خدا نہ خواستہ ڈائلسس کی صورت, مطلب اس کنڈیشن سے گزر رہا ہے, اس صورت پہ پہنچ جاتا ہے کہ اس کو ڈائلسس پر لگا دیا جائے, کیونکہ اس میں کریٹنن عموماً یہ ہوتا ہے کہ 6 سے اوپر جا رہا ہے, کریٹنن کم نہیں آ رہا, 15 جا رہا ہے, اور لوگ سروائیو بھی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ہمارا اویئرنیس دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان ٹائم یعنی بر وقت تشخیص کر کے اس کا پراپرلی حل بھی نکال سکیں. اب میں غذا کے حوالے سے اگر بات کروں کہ جی واٹ آر دا فوڈ جو ہمیں لینے چاہیے, سب سے پہلے پانی کی انٹیک بہت زیادہ ہونی چاہیے, یعنی 10 سے 12 سے 16 گلاس, جیسے اب آگے گرمیاں آ رہی ہیں, ہمیں جب سویٹنگ ہوتی ہے یعنی پسینہ آتا ہے, الیکٹرولائٹ امبیلنس ہوتا ہے, یعنی ہمارے الیکٹرولائٹ نکل رہے ہوتے ہیں, سوڈیم نکل گیا, پوٹاشیم نکل گیا, اس صورت میں ہمیں پانی کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ پانی ہمارا گردوں کو ٹھیک رکھ سکے اور گردے ہمارے باقی آرگنس کو ٹھیک رکھ سکیں, ہمارے باقی ہارمونس کو امبیلنس کر سکیں, جیسے کہ ہماری انسولن ہے, اور بھی دو تین چیزیں ہیں جس میں, جیسے ہم نے سوڈیم کی بات کی ہے کہ سوڈیم جب الیکٹرولائٹ امبیلنس ہوتا ہے, ظاہر ہے سوڈیم بھی اس میں آتا ہے, تو پانی ایک بہت لازمی جز ہے جو کہ بہت ضروری ہے. ہم گرمی میں 12 سے 16 گلاس اس کے حساب سے, کیونکہ آپ کو پیاس نہیں بھی لگتی, کئی لوگوں کو میں جانتی ہوں جن کو پیاس نہیں لگتی, بٹ پانی پینا از ایکولی امپورٹنٹ. اس کی آپ ٹائمنگز کر لیں, جیسے اب آگے رمضان آ رہے ہیں تو پورا دن, کئی لوگ ایسے ہیں جو گردوں کے مسائل کا شکار ہیں اور اس صورت میں وہ شاید روزہ رکھ بھی نہیں سکتے, ٹھیک ہے, ہم ریکمینڈ بھی نہیں کرتے کہ وہ اس صورت میں روزہ رکھیں, لیکن اگر وہ رکھ لیتے ہیں تو پانی کو پھر اس طرح سے بیلنس کرنا ضروری ہے. کیونکہ ایک دن ہم ایسا بھی کوئی سیگمنٹ کریں گے جس میں میں ریکمینڈ کروں گی ڈائٹری ہیبٹس, کہ ان کی ڈائٹری ہیبٹس کیا ہو سکتی ہیں, خاص طور پر ٹارگیٹ کروں گی ڈائبٹک,
ٹھیک ہے,
ایگزیکٹلی,
لیکن اب ذرا ڈائبٹک پہ آتے ہیں, لیکن ہمیں گردوں کا اگر بتا دیں گے, اگر کوئی ڈائبٹک ہے تو وہ کتنی انٹیک ہو جو گردے پراپرلی اس کو پروسیس بھی کر رہے ہوں, کہیں اوور ورکڈ بھی تو ہو جاتے ہیں نا یا نہیں ہوتے, یہ جو پانی کی انٹیک اگر بہت زیادہ ہو تو, خاص طور پہ رات کو.
پانی کی انٹیک دیکھیں میں بتاتی ہوں, وہی میں نے جس طرح بتایا نا کہ اب خدا نہ خواستہ کوئی اگر ڈائلسس کے اوپر ہے تو اس میں ہم یقیناً پانی بھی اس کا کم کرتے ہیں, اس میں ہم اس کا پروٹین یا تو بڑھا دیتے ہیں یا کم, اس وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کون سی اسٹیج پر ہے, ٹھیک ہے, اس کا کریٹنن کتنا جا رہا ہے اس کا. لیکن عموماً اگر وہ خدا نہ خواستہ ڈائلسس پہ نہیں ہے تو ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ آپ پانی کم کریں, پانی زیادہ کریں گے گردے ٹھیک ہوں گے تب جب وہ کام کریں گے. پانی پینے سے ان کو ایک اسٹرینتھ ملتی ہے, وہ صاف کر سکتے ہیں, ڈیٹاکسیفائی کر سکتے ہیں کس کو, خون کو. جب یہ تب ہوتا ہے جب گردے خراب ہو چکے ہوں, یعنی ایکسٹریملی خراب ہو چکے ہوں اور ان کے پاس اب کوئی اور چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان کو مصنوعی مشینیں مدد کر رہی ہیں خون کو صاف کرنے میں, کیونکہ گردے تو خراب ہو چکے ہیں, اب وہ خراب ہو چکے ہیں, وہ ان کو ڈیٹاکسیفائی نہیں کر پا رہے. اس کے علاوہ کچھ سمپل سے فوڈز میں بتا دیتی ہوں کہ امپورٹنٹ ہیں, جو جس طرح یہ جو اورنجز اور اورنج جوسز, ابھی موسم بھی گزرا ہے اور بہت لوگوں نے اس چیز کو, آئی ایم ریلی ہیپی کہ لوگوں نے بہت اچھی طرح یوٹیلائز کیا ہے اور وہ بڑی اچھی چیز ہے, کیونکہ جو سٹرس ہے وہ ہیلپ کرتا ہے گردوں کو اچھا رہنے میں, اور الیکٹرولائٹ امبیلنس کو بھی ریکور کرتا ہے, کیونکہ اس میں وائٹامن سی بھی ہوتا ہے جو کہ اگین امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ ڈیری پروڈکٹس میں جب بھی میں بات کرتی ہوں تو دودھ اور دہی کا استعمال میں ضرور کہتی ہوں کہ وہ آپ ضرور کریں, کہ اگر آپ کو کوئی ایسا مسئلہ ہے جس میں پروٹین آپ کو جیسے یورک ایسڈ ہے, گھٹنوں میں درد ہے یا کچھ اس طرح, اس میں ہم منع کرتے ہیں کہ پروٹین کو تھوڑا سا کم کر دیں, لیکن ادروائز پروٹین کو لینا ضروری ہے. اور اگر اچھے سورس سے پروٹین آ رہے ہیں, یعنی گوشت اور ان کے علاوہ, یعنی اگر دالوں سے اور دودھ اور دہی سے پروٹین آ رہا ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ گوشت سے, یعنی چاہے وہ آپ کا میٹ ہے یا مٹن ہے یا چکن ہے. اچھا, اس کے علاوہ جو بہت بہترین چیز ہے وہ بیریز ہیں, آپ نے بھی سنا ہوگا کرین بیریز اور ریسپ بیریز, اسٹرا بیریز, یہ لال بیریز ہوتی ہیں لال سے رنگ کی, جو کہ شاید ہر ایک کی ایکسس میں اس لیے بھی نہیں ہے کہ وہ اتنا کامن فوڈ نہیں ہے, اور اگر ہے تو وہ مہنگا ملتا ہے. لیکن اگر کسی کی ایکسس میں ہے جہاں پہ قدرتی طور پہ یہ شہتوت پائے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ درختوں پہ اکثر لٹک رہے ہوتے ہیں اور میں اکثر گزرتے ہوئے دیکھتی بھی ہوں, مگر ان لوگوں کو یہ اویئرنیس چونکہ نہیں ہے کہ یہ گردوں کے لیے بہت اچھے ہیں, تو وہ گردوں کے لیے بہت بہترین چیز ہے. اس کے علاوہ جیسے وہ کیوی آپ نے دیکھی ہوگی, سیب بہت بہترین چیز ہے. اچھا, اور کیلشیم کے حوالے سے میں ایک لوگوں کو کہنا چاہوں گی کہ ایک مت ہے کہ جی کیلشیم زیادہ لینے سے گردوں میں پتھری ہو جاتی ہے. پتھری بیسکلی اس لیے ہوتی ہے کہ جب آپ کا یورن صحیح سے پاس نہیں ہو پا رہا اور گردے ایکسکریٹ نہیں کر پا رہے اس کو یورن کو, ٹھیک ہے, اس صورت میں جو آکزلیٹس ہیں وہ بننا شروع ہو جاتے ہیں. اب کیلشیم کیا کرتا ہے کہ کیلشیم کا ہونا بھی اتنا ہی ضروری ہے, ہاں ایک بہت ایکسس اماؤنٹ میں نہیں, لیکن ہونا اس وقت اتنا ضروری ہے, اور اس لیے ضروری ہے کہ وہ آکزلیٹس کو جو ایکسٹرا اس صورت میں جب کڈنیز کام نہیں کر رہی اور آپ کو یورن پاس صحیح سے نہیں ہو رہا, اس صورت میں بائنڈ ہو کے وہ جب بھی یورن پاس ہوگا وہ کیلشیم کے ساتھ نکل جائیں گے. تو اس لیے بھی, اور اگر کیلشیم انف نہیں ہوگا یعنی زیادہ نہیں ہوگا تو وہ آکزلیٹس, یورن تو پاس ہوگا لیکن آکزلیٹس نہیں نکلیں گے یورن کے ساتھ.
عائشہ بہت شکریہ, آپ نے ہمیں گردوں کے ایشوز, خاص طور پر اس کے اندر جو فوڈ ہے اور جو باقی ہیبٹس ہیں, اس کے اوپر تھوڑی سی نظر ڈالی. آپ نے تفصیلاً اس کے اوپر الگ سے بھی پروگرام کریں گے, آپ کا بہت شکریہ اور آپ نے ہمیں جوائن کیا.
تھینک یو سو مچ.
ویلکم. اور سامعین, کوئکلی پروگرام کا آخری حصہ سپورٹس کرکٹ, اس کے اوپر بات کریں گے. اور آج آپ کو معلوم ہے کہ سوائے پی ایس ایل فور کے کیا بات ہو سکتی ہے, آج اس کا فائنل اس وقت کھیلا جا رہا ہے کوئٹہ گلیڈیٹر اور پشاور زلمی کے درمیان, اور کوئٹہ گلیڈیٹر نے جو اس کے دو موسٹ امپورٹنٹ کہنا چاہیے کہ پوری اس ایونٹ میں جو جنہوں نے پشاور زلمی کو سپورٹ کیا ہے, دونوں اس کے اوپنرس کامران اکمل اور امام الحق تو ٹاپ اسکورر بھی ہیں, چار یا اس سے زیادہ انہوں نے 50 اسکور کی ہیں اس ایونٹ کے اندر, وہ دونوں آؤٹ ہو چکے ہیں. رن ریٹ اس وقت تو کچھ زیادہ اچھا نہیں ہے, 9.1 اوور 58 رنس, دو کھلاڑی آؤٹ. سو کوئٹہ گلیڈیٹر بظاہر اس وقت اسٹرانگ پوزیشن میں ہے. بات ہم کریں گے اس آج کے میچ کے اوپر بھی اور پورے ایونٹ کے اوپر بھی. ہمارے ساتھ ہیں یا حسینی, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, اسپورٹس اینکر ہیں, جیو ٹیلی ویژن کے اوپر اپنا پروگرام کرتے ہیں, اور ڈاکٹر کاشف انصاری ہمارے ساتھ ہیں, یو ایس بیسڈ کرکٹ اینالسٹ ہیں. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ, اور پشاور زلمی کے ساتھ ان کی وابستگی بھی ہے, دونوں کا بہت شکریہ. یا دیکھ رہے ہیں میچ پی ایس ایل فور فائنل, آخر آج کا دن جو ہے وہ دونوں ٹیموں کے لیے آف کورس اور پورے اس ایونٹ کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے؟
بالکل اسد, ٹھیک ہے آپ نے. اور اسی دوران تیسرا کھلاڑی بھی پشاور زلمی کا آؤٹ ہو چکا ہے, 10 اوور کا کھیل جاری ہے اور 62 رنز پر 3 کھلاڑی پشاور زلمی کے آؤٹ ہیں. اور ایک چیز جو اس ٹورنامنٹ میں سپورٹ کر رہی ہے کوئٹہ گلیڈیٹر جو تیسری مرتبہ فائنل میں پہنچے ہیں, کہ اس ٹورنامنٹ میں جو 3 میچز ان دو ٹیموں کے درمیان کھیلے گئے, تینوں میچوں میں زلمی کی ٹیم کامیاب. اب آخری 10 اوور کے کھیل میں دیکھنا یہ ہے کہ باقی ماندہ 7 وکٹوں کے ساتھ کس حد تک پشاور زلمی اپنے سکور میں رنز کا اضافہ کر سکتی ہے, کیونکہ یہ فائنل میچ ہے اور اس میں 150 پلس سکور جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوگا چیس کرنے والی ٹیم کے لیے.
150 کیونکہ اس وکٹ پہ تو کافی سکور بنا ہے یا ویسے کراچی میں جب سے یہ ایونٹ آیا ہے
تینوں مرتبہ چیس کرتے ہوئے جیتی ہے ٹیم یہاں پر, اور یہاں پر جو پلے آف تھا اس میں بھی کامیابی انہوں نے چیس کرنے نہیں دیا تھا زلمی کی ٹیم کو. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ فائنل میچ ہے اور اس میچ کا پریشر بڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے, اور پشاور زلمی کی بالنگ بہت اسٹرانگ ہے.
جی ڈاکٹر کاشف کی انپٹ لیتے ہیں. ڈاکٹر کاشف, ابھی تو خیر میچ بہت, اگر اس کے 4 حصے ہونے ہیں تو ایک حصہ ابھی کھیلا گیا ہے, یعنی پہلے 10 اوور, پھر دوسرے 10 اوور, اور پھر دوسری ٹیم نے 10 اوور کھیلنے ہیں. سو اس میں تو کوئٹہ گلیڈیٹر ڈومینیٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. سو آج کیا کوئٹہ پہلی بار اس کو چیمپئن کرنے جا رہی ہے؟
جی اسد بھائی, لگتا تو ایسا ہی ہے, کیونکہ پاکستان پشاور زلمی کی جو بیٹنگ لائن اپ ہے وہ کافی شیلو ہے, وہ اپنے اوپنرز کے اوپر پورے ٹورنامنٹ میں انحصار کرتے رہے ہیں, اور اس کے بعد شعیب مقصود کو ون ڈاؤن بھیجنا جو ہے وہ ایک وہی علامت ہے اور وہ دکھا رہی ہے, اس بات کو ثابت کر رہی ہے کہ ان کے پاس کوئی مستند ٹی ٹوینٹی کے بیٹسمین موجود نہیں ہے علاوہ کیرن پولارڈ کے, اور اگر ان کا بلہ چل گیا تو چل گیا, نہیں چلا تو کوئی اس میں کوئی ایسی خاص بات نہیں ہوگی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 150 160 کا اسکور اس وکٹ کے اوپر بہت کمپیٹیٹو ہوگا, لیکن حیرت کی بات یہ کہ دونوں ٹیموں نے اس وکٹ کو مختلف انداز سے ریڈ کیا ہے. پشاور زلمی کے پاس کوئی بھی اسپنر نہیں ہے جبکہ کوئٹہ گلیڈیٹر دو اسپنرز کے ساتھ کھیل رہا ہے, اور دو اسپنر کے درمیان اب تک وہ پانچ اوور کر چکے ہیں اور اس میں وکٹ بھی نکال چکے ہیں, رن ریٹ ان میں پانچ رن سے زیادہ انہوں نے پانچ اوور میں نہیں دیے, جو ایک کافی حیران کن بات ہے. جبکہ دوسری طرف اگر پشاور زلمی کو دیکھا جائے تو وہ ٹوٹل پیس پہ انحصار کر رہے ہیں. میں مانتا ہوں کہ باب ریاض اور حسن علی ٹائمل کا پیس بہت اچھا ہے, لیکن اگر پچ کی سچویشن کو دیکھا جائے پچھلے میچوں کے دوران تو اس کے اندر ان پیسز کو فیس کرنے میں کوئی زیادہ دشواری نہیں ہوگی, لیکن آج کی پچ پہ ہلکی سی گھاس موجود ہے اور وہ گھاس اس طرح کی ہے کہ اس کے کنارے اور اس کے ایجز نظر آ رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے امید ہے کہ گیند اسکٹ کرے گی, اور اسکٹ کرے گی تو کوئٹہ گلیڈیٹر کے بیٹس مینوں کے لیے ذرا سی مشکلات پیدا ہو
سکتی ہیں. یہ بتائیے گا کہ ویسے ظاہر میں انڈیویجول کا اس طرح سے پرفارمنس پہ, جب ہم اچھی پرفارمنس کی بات کرتے ہیں تو بری پرفارمنس کی بھی بات ہونی چاہیے. سہیب مقصود پاکستان کھیل چکے ہیں, کیا یوٹیلیٹی ہے ان کی, مطلب 100 ان کا اسٹرائک ریٹ ہے, اور زیادہ کرٹیسزم نہیں کرنا چاہتا, وہ انضمام جیسے بس اسٹائل ہی ہیں, کوئی آؤٹ پٹ تو نظر نہیں آتی ہے, اور وہ خود کیسے کم بیک کریں گے؟
جو ان کی بیٹنگ لائن اپ ہے تو اس میں تو سہیب مقصود کی جگہ بنتی ہے, جو ان کے پاس اویلیبل ٹیلنٹ موجود ہے بیٹنگ کے حوالے سے, تو اب انہوں نے مصباح الحق کی جگہ جو ہے وہ سہیب مقصود کو موقع دینے کا فیصلہ کیا. تو ٹھیک ہے, آپ نے بالکل درست فرمایا کہ یوٹیلیٹی ان کی یہاں پر اس ٹورنامنٹ میں دکھائی نہیں دی, لیکن اس کے باوجود وہ ایک ہائی ریٹڈ پلیئر ہیں, یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اس ٹورنامنٹ میں اس کی کارکردگی کچھ زیادہ اچھی نہیں رہی.
کسی پچھلے چاروں پی ایس ایل کے اندر سہیب نے بہت ڈومینیٹ کیا ہو, چاروں مطلب جو پی ایس ایل سیزن ہوئے ہیں, سہیب انفارچونیٹلی کہیں بھی ایسا ٹیلنٹ نظر نہیں آیا کہ جی سہیب کے اوپر ٹیم جو ہے وہ ڈیپینڈ کر رہی ہو. سو آپ بتائیں ڈاکٹر کاشف, سہیب ون ڈاؤن پوزیشن, امپورٹنٹ پوزیشن پہ ان کو بھیجا جانا, ایکسپیرینس پلیئر ہے, بڑا نام بھی ہے آف کورس ان جو پاکستان کھیل چکا ہے, سو سہیب کے اپنے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ کیسے اپنی کرکٹ جو ہے وہ جاری رکھ سکیں گے اگر اس پرفارمنس کے ساتھ نیشنل ٹیم میں تو پھر وہ واپسی ہوتی نظر نہیں آتی ان کی.
نہیں, میں نے پہلے ہی عرض کیا نا کہ جو ٹیم ون ڈاؤن سہیب مقصود کو بھیج رہی ہے وہ اس کی بیٹنگ کی ڈیپتھ کا اندازہ اسی سے لگا لیجیے آپ. سہیب مقصود کو نیشنل ٹیم کا تو بہت دور کی بات ہے, اس کو تو پشاور زلمی میں بھی ان کو نہیں ہونا چاہیے تھا. ان کے پاس شارٹ سلیکشن نہیں ہے, کانفیڈنس کی کمی ہے, وکٹ کے اندر بالکل جم کے کھیلتے ہیں, پیروں کا استعمال نہیں کرتے, اور سب سے اہم بات یہ کہ اسکورنگ شاٹس ان کے پاس بہت کم ہے. آج بھی ہم نے دیکھا کہ جو انہوں نے جتنی گیندیں فیس کی ہیں, جن گیندوں پہ وہ شاٹ مارنے کی کوشش کر رہے تھے, نہ ان کی ٹائمنگ تھی اور نہ ان کی پلیسمنٹ تھی, اور یہ خطرناک چیز ہے, یہ پشاور زلمی کے لیے. اوپنر اگر ان کے پرفارم نہ کرتے پچھلے پورے ٹورنامنٹ کے دوران تو شاید آج کوئی اور ٹیم فائنل کھیل لی ہوتی.
یا یہ بتائیے گا, یہ بات تو خیر بہت ہو چکی کہ بالنگ ٹیلنٹ بہت نکلا ہے اس سیزن میں دیکھا گیا ہے, لیکن بیٹنگ نہیں, بیٹنگ میں جو دو ایک دو نام ہیں وہی ہیں جیسے امام الحق آلریڈی کھیل رہے ہیں, شعیب ہیں, تھوڑے رنز عمر اکمل نے کیے ہیں, بابر اعظم نے کیے ہیں, سو وہ آلریڈی ٹیم کا حصہ ہے. سو ایک اور اس کے بدلے میں سارے جو ٹاپ اس میں آپ کو اسکورر نظر آئیں گے وہ دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے ہیں, اور اب انفارچونیٹلی وہ بھی ایسے پلیئر جو زیادہ تر ان میں سے ایسے ہیں جو اپنی ٹیموں کے لیے کھیل بھی نہیں رہے ہیں, اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر بیٹنگ پوٹینشیل کتنا رہ گیا ہے. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے بالنگ کے لیے ٹیلنٹ ہنٹ ہوتا ہے نا, بیٹس مینوں کے لیے بھی ٹیلنٹ ہنٹ اسی طرح سے ہونا چاہیے, اچھا تیز کھیلنے والے تھوڑی سی ٹیکنیک کے ساتھ موجود ہیں لیکن ان کو سرفیس پہ آنے میں مشکلات ہو رہی ہیں, کیا کیا جائے؟ بیٹنگ واقعی نہیں ہے پاکستان کے اندر, اسکلز ہی نہیں ہیں اس طرح کی کرکٹ کو اڈاپٹ کرنے کے. حالانکہ میرا تو تجربہ یا مشاہدہ یہ ہے کہ وہاں تو ٹیپ بال کھیلی جاتی ہے, 8-10 اوورز کے میچ اور ایک سے ایک ہیٹر وہاں پہ موجود ہے. وہاں
دیکھیں سر, بیٹنگ میں تو آپ کو بالکل اپنی اسکل شو کرنا پڑتی ہے, اور بیٹنگ میں تو وہی لڑکا پرفارم کرے گا جو پراپر بیٹسمین ہوگا, اور اگر امام الحق کی اس ٹورنامنٹ میں بات کرتے ہیں جن کو اچانک پشاور زلمی نے اپنے اسکواڈ میں شامل کیا تھا, وہ آپ کو کچھ اچھے نظر آئے, اس کی بنیادی وجہ کہ ٹیکنیکلی وہ ساؤنڈ ہے. باقی جتنے بھی کھلاڑی ہیں اس ٹورنامنٹ کے ٹاپ 5 بیٹسمنوں میں آپ بات کرتے ہیں, انہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ چھوڑ دی ہے, شین واٹسن, لیونگ اسٹون کو انگلینڈ کھلاتا نہیں ہے, کولن انگرم کو جنوبی افریقہ کھلاتا نہیں ہے, لیکن آپ بھی اگر سوال کریں گے ہم اپنے نوجوان کھلاڑیوں کو یہاں کیوں پروڈیوس نہیں کر پا رہے ہیں, فائن کیوں نہیں کر پا رہے ہیں, صرف بالرز ہی کیوں نکل رہے ہیں, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں بالرز کے پاس تو روم ہوتا ہے, موقع ہوتا ہے, لیکن بیٹس مین یہاں پر وہی پرفارم کرے گا جو ٹیکنیکلی بہت زیادہ ساؤنڈ ہوگا. اگر اس ٹورنامنٹ کی آپ بات کرتے ہیں, وہی پرانے نام گھوم پھر کر آپ کو نظر آ رہے ہیں, مصباح الحق آپ کو یہاں پر کھیلتے ہوئے نظر آئے ہیں, جو 44 سال کے انٹرنیشنل کرکٹ چھوڑ چکے ہیں. دوسری طرف اگر آپ بات کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو احمد شہزاد کی اچھی واپسی ہوئی ہے, عمر اکمل کی اچھی واپسی ہوئی ہے. کوئی نیا کھلاڑی آپ کو کسی پاکستان سپر لیگ میں پرفارم کرتا ہوا نظر نہیں آیا, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تماشا کرکٹ ہے, اور تماشا کرکٹ میں آپ کو اس طرح کے تماشے ہی نظر آئیں گے, کوئی پراپر بیٹسمین نظر نہیں آئے گا.
ڈاکٹر کاشف, بیٹنگ سکلز.
جی جی,
اسی سوال پہ آپ کی رائے کہ کیوں کیوں
نہیں بنے نا, کیا کریں, ہمارے پاس نہیں ہے ٹیلنٹ, نہیں ہے, ہے ہی نہیں, ٹیلنٹ ہی نہیں ہے. سچی بات یہ بتاؤں کہ لڑکوں کی ٹیلنٹ ہنٹ اسکیم کے علاوہ لاہور قلندرز کے کسی نے بھی پراپرلی نہیں کی پاکستان میں, اور ان کی بھی توجہ زیادہ تر بالرز کے اوپر رہی, اور ان کی ٹیم میں ہم نے اس کو دیکھا. پاکستان میں کرکٹ کے نہ ہونے کی وجہ سے اور لڑکوں کی گرومنگ نہ ہونے کی وجہ سے نیشنل کرکٹ اکیڈمی جو اپنا رول پلے نہیں کر رہی ہے, اس کی وجہ سے کافی پرابلم ہے. اور میں کافی عرصے سے اس چیز کو بیان کر رہا ہوں اور درخواست کر رہا ہوں, التجا کر رہا ہوں پی سی بی سے کہ بھائی یہ جو فارمر کرکٹرز ٹی وی پہ بیٹھ کے تجزیے کرتے ہیں, ان کی ذمہ داریاں لگاؤ ان لڑکوں کو گروم کرنے کی, ان کو چار چار پانچ پانچ چڑکے ٹیلنٹ ہنٹ اسکیم کے ذریعے نکال کے دو, ان کی ٹیکنیک پہ کام کرے, ان کے قدموں پہ کام کرے, ان کے فٹ ورک پہ کام کرے, ان کو تیار کرے سال بھر تک. لیکن نہیں ہوتا, وہ جو لڑکا نکل کے آ گیا قسمت کا جو دھنی ہوگا وہ آگے آ جائے گا. لیکن یہ کہ بڑی بڑی سیڈ سچویشن ہے, بہت سیڈ سچویشن ہے. ہمیں صرف دو بالرز ملے ہیں پورے پی ایس ایل کے دوران, وہ بھی ابھی ینگ بچے ہیں, 18-19 برس کے بچے ہیں, ان کو بھی میچور ہونے میں بھی 2-3 سال لگیں گے. اور ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم نے فوراً ان کو انٹرنیشنل کرکٹ پہ پھینک دیا, جس طرح ہم نے عامر کو پھینکا تھا, جس طرح سے ہم نے باقی لڑکوں کو پھینکا, اسی طرح سے ان کو پھینک دیا جن کو کرکٹ کا تجربہ نہیں ہے. ان کو انٹرنیشنل کرکٹ کھلائیں گے, ہم ایک سیریز کھلائیں گے, اچھا پرفارم نہیں کریں گے تو وہ بھی ہمارے ہاتھ سے چلے جائیں گے. ہم نے کوئی آج تک ابھی ہمارے پاس کوئی آف اسپنر نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی ریپلیسمنٹ وکٹ کیپر نہیں ہے. یہ بڑی بڑی تکلیف سے بات ہے.
اور کوئی ایسا وکٹ کیپر بھی شائننگ جیسے صدیق نے اچھا پرفارم کیا ہے ملتان سلطان کے لیے, تھوڑا سا اچھے بیٹنگ اسکلز ہوتے جو آج کی ماڈرن کرکٹ کے اندر جس کی ضرورت ہے, وہ چیز بھی ذرا لیک کی ہے. اب آتے ہیں ذرا پی ایس ایل 5 پی ایس ایل 4 کے اوپر ایک نظر ڈالتے ہیں. اس کی جو ریسیپشن رہی یو اے ای میں تو خیر بہت کوئی زیادہ کامیاب نہیں رہا, بلکہ اب تو خطرات پیدا ہو گئے تھے کہ اس آڈینس کے ساتھ تو پھر بہتر ہے کہ اس کو بند ہی کر دیا جائے, لیکن کراچی نے اچھا ریسیو کیا. پی ایس ایل 5 کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر ہوگا, یا پی ایس ایل کا فیوچر اوور آل کیا دیکھتے ہیں؟ اگر یہ باہر ہوتا ہے تو کیا اس کی اٹریکشن ہے ملک کے اندر آئے, اور پھر اگر پلیئر اس سے بھی نچلی کیٹیگری کی آ جائیں تو کیا اسٹل یہ اٹریکٹیو ہوگا, اپیل کرے گا آڈینس کو؟
سر, ایک دن پہلے جو افسوسناک واقعہ نیوزی لینڈ کے کرائسٹ چرچ میں پیش آیا, اب اس کے بعد تو آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ دنیا کا کون سا ملک سیف ہے اور کون سا ملک سیف نہیں ہے. اور اب تو پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ جی اب ہماری ٹیم بھی کہیں دورہ کرے گی تو ہم فل سیکیورٹی ڈیمانڈ کریں گے. تو اس اعتبار سے تو اب نیوزی لینڈ کے کھلاڑی جو یہاں پر کھیلنے کے لیے نہیں آئے, کوریا انڈرسن لاہور کلندر سے, یہاں پر شین واٹسن کھیلنے کے لیے آئے آسٹریلیا سے, تو اب تو پاکستان کو بالکل اسٹینڈ لینا چاہیے کہ جی ہم نے اتنے چیلنجز کے ساتھ جو ہے کرکٹ کو ہوسٹ کیا ہے, اور اب جو ایس او پی ہے سیکیورٹی کے حوالے سے اب تو وہ سارے ملکوں کے لیے ایک جیسا ہی ہو گیا ہے جو کچھ کرائسٹ چرچ میں ہوا ہے. تو اس کے بعد تو اگر کہا جائے تو پاکستان میں پاکستان سپر لیگ سیزن 5 کوئی مشکل مجھے دکھائی نہیں دے رہی کہ ہوگا. دوسری طرف اگر آپ کھلاڑیوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو دیکھیں کھلاڑی تو یہاں پر آ رہے ہیں, کھلاڑی تو یہاں پر کھیل رہے ہیں, لیکن کیونکہ ٹیمیں کھیل رہی ہوتی ہیں تو اب پاکستان کو وہ اس کوالٹی کے کرکٹرز نہیں ملتے. وہ جو زیادہ تر کرکٹرز پاکستان کو ملتے ہیں وہ ریٹائرڈ کرکٹر ہوتے ہیں, اور جو اپنے ملک کو ریپرزینٹ کرنے والے کھلاڑی ہوتے ہیں وہ نہیں مل رہے. لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں یہ کرکٹ واپس آئے, بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کرکٹ بورڈ نے اسٹینڈ لیا ہے بنگلہ دیش کو ہوسٹ کرنے کے حوالے سے کہ انہوں نے منع کر دیا کہ ہم بنگلہ دیش کو یو اے ای میں ہوسٹ نہیں کریں گے, تو پاکستان سپر لیگ میں جیسے بھی کھلاڑی آئے پاکستان سپر لیگ سیزن 5 2020 جو ہے وہ پورا پاکستان میں ہی ہونا چاہیے, جس طرح کے یہاں پر فول پروف سیکیورٹی کے انتظامات ہیں.
ڈاکٹر کاشف, پی ایس ایل 5
کا یا بھائی نے 100%, میں تو پی ایس ایل 3 کے بھی اور پی ایس ایل 4 کے بھی حق میں تھا کہ پاکستان میں ہونا چاہیے. ہمیں یہ اس میں کسی قسم کی پوری دنیا جو ہے وہ ایک اس وقت تشویش میں مبتلا ہے کہ ہر طرف جو ہے وہ دہشت گردی کی لہر ہے, تو پاکستان اس سے کوئی امیون نہیں ہے. پاکستان کو الگ کر دینا, آئسولیٹ کر دینا, وہ یقیناً ہمارے دشمنوں کا کام ہے. اس کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنا اور آئی سی سی کے اندر اس کو ہوا بنا دینا, یہ ہم دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں پچھلے 4-5 سالوں سے, اور اس کے نتیجے میں ہماری کرکٹ کو شدید نقصان پہنچا ہے. اور یہاں تک بات میں آپ کو بتا دوں, اور آپ کے علم میں بھی یہ بات ہوگی کہ باقاعدہ سے بی سی سی آئی نے ایک ٹاسک فورس کریٹ کی ہے ان لوگوں کے لیے, ان لڑکوں کے لیے, انٹرنیشنل پلیئرز کے لیے کہ جو آئی پی ایل کھیلتے ہیں, उनसे कहा गया कि अगर तुम PSL खेलोगे तो तुम्हें IPL में कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेंगे। 39 लड़के इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेटर्स पाकिस्तान की सुपर लीग में खेल रहे हैं, उनमें से 21 लड़कों को बाकायदा जो IPL का हिस्सा बनते रहे हैं या बनना चाहते हैं उनको बाकायदा से पैगाम पहुंचा दिया गया है कि आइंदा तुम PSL नहीं खेलोगे वरना IPL का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। जब हम इस किस्म के हालात का सामना कर रहे हैं तो फिर हमें भी बोल्ड स्टेप लेना चाहिए और इंशाल्लाह ताला बहुत से लोग आएंगे, बहुत क्रिकेटर आएंगे और क्रिकेट यकीनन फरोग पाएगी इंशाल्लाह।
ये IPL से रिलेटेड जो अगर उसको मशरूत किया जाए तो ये चीज हर्ट करेगी PSL को।
लेकिन डॉक्टर साहब ने जो बात की है बिल्कुल बजा फरमाया डॉक्टर साहब ने, क्योंकि इंडिया को ये हजम तो हो नहीं रहा कि पाकिस्तान सुपर लीग अब दुनिया में कामयाब क्रिकेट लीग बन गई है, और जिस अंदाज में पाकिस्तान सुपर लीग चल रही है तो चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और जो आता है उसको वेलकम करें, जो नहीं आता उसको गुजारिश करें, अदरवाइज पाकिस्तान सुपर लीग का फ्यूचर तो पाकिस्तान ही में है।
बहुत शुक्रिया आपका याया हुसैनी, आप हमारे साथ थे, डॉक्टर काशिफ आपके भी हम ममनून हैं, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और सामीन हमारा ये प्रोग्राम दो घंटे का आपकी दुनिया अपने इख्तिताम को पहुंचता है। प्रोड्यूसर फायजा बुखारी, TN1 हमारी इंजीनियर और एडिटर बैजा चलानी, असद हसन को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।